ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراوی دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک مناجات حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا.
والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین
بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
والدہ کا نام حسین بی بی ہے, بشیر احمد میرا نام ہے. یکم رمضان مبارک سے مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے اور ابھی تک میری ٹانگ جو ہے نا اور بازو کھبا جو ہے یہ کام نہیں صحیح کر رہے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں کرنگی سے بات کر رہا ہوں, کراچی سے. ہمارے گھر میں نا بیماری ہے, پریشانی ہے, لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, کوئی اس کا روحانی علاج کرا دے.
میرا نام محمد سہیل ہے, والدہ کا نام بی بی دان. اور مسئلہ یہ ہے کہ 3 مہینے سے جاب نہیں ہے, تو اس کے لیے استخارہ مجھے کرانا ہے.
سہیل احمد بھائی کا نام اور اس کی امی کا نام ہے اللہ تعالی. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی شادی سے پہلے جو ہے نا بالکل ٹھیک تھا, بھائی شادی کے بعد جو ہے نا بالکل بگڑ گیا ہے. جیسے ہوتا ہے اکثر کرے, آپ نے سنا ہوگا کہ گھر میں اپنے والدین سے بھی یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے یعنی وہ لڑنے لگا ہے, اپنے باپ سے, ماں سے, بہنوں سے, سبھی سے مطلب منہ موڑ گیا ہے. کوئی روحانی وظیفہ بتائیں آپ.
صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
شبیر بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا رمضان میں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. فالج سے حفاظت کا روحانی علاج آپ نے معلوم کرنا چاہا ہے تو آپ سماعت فرما لیجئے اور اس کو اپنے پاس تحریر بھی کر لیں. آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر سورہ زلزال لکھ کر اس میں پانی ڈال کر یہ آپ پئیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ فالج کا مرض ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے ایک کورنگی سے باب المدینہ کراچی سے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں, پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے, گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. اس کا بہت پیارا روحانی علاج ہے. مدنی چینل کے ناظرین اکثریت کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور آپس میں نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں, بے برکتیاں بڑھتی جا رہی ہیں, تو اس کا روحانی علاج بہت پیارا روحانی علاج ہے. آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ فرما لیں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں اور گھر والوں کو سلام کریں, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں, کہیں السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے گھر میں اتفاق بھی رہے گا, لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے اور رزق میں خوب برکت نازل ہوگی. اس کے بعد شعیب بھائی آپ کی قول دی, آپ نے کہا کہ 3 ماہ سے میری جاب نہیں لگ رہی, آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے, آزمائشوں میں ہیں, وقتی طور پر یہ آزمائش ہوتی ہیں اور آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے روزگاری سے نجات عطا فرمائیں. اس کا حل آپ سماعت فرما لیجئے, روحانی علاج سماعت فرما لیں. آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یا مالک الملک یا ذل الجلال والاکرام, یا مالک الملک یا ذل الجلال والاکرام, یا مالک الملک یا ذل الجلال والاکرام کثرت کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے خوشحالی نصیب ہوگی اور یہ کلمات ایسے ہیں کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائز دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام جائز دعائیں قبول فرماتا ہے. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کا نیکی قول تھی, آپ نے کہا کہ بھائی کا مسئلہ ہے اور وہ جب سے شادی ہوئی ہے والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے لگ گیا ہے اور آپس میں بڑے معاملات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اس کا روحانی علاج آپ نے مانگا تھا, روحانی علاج سماعت فرمائے. آپ کو چاہیے کہ آپ خود عمل کر سکتے ہوں تو آپ خود عمل یہ کر لیں, نہیں تو اگر آپ کے بھائی خود یہ عمل کر سکتے ہوں تو آپ کے بھائی خود یہ عمل کر لیں, وہ یہ کہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کے بھائی نیک بن جائیں گے اور تمام معاملات آپ کے بھائی کے بہتر ہو جائیں گے.
پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد زائد ہے, مدنی چینل پہ پروگرام دیکھتا ہوں, تو یہ جو نعت میں نے سنی تھی آپ کی, سمجھ لے کہ بلا لو مجھے آقا مدینے میں, یہ دوبارہ سنانے کی فرمائش ہے.
میں پہنچوں
فرمائش ہے کہ جہانگیر اتاری بھائی سابقہ ایکٹر نیو مسلم کی مدنی بہار دکھا دیجئے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، میرے بھائی بھی سدھر گئے دیکھ کر، بہت لوگ سدھر جائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ مدنی بہار دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل ایمان تازہ ہو جائے گا۔
سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک نو مسلم، جو کبھی دین حق کی روشنیوں سے دور گناہ بری زندگی میں مگن تھا، جو آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، وہ جسے دھن سوار تھی ناچنے گانے کی اور بے حیائی کی دنیا میں نام کمانے کی، لیکن قدرت کو یہ منصور نہ تھا، اللہ عزوجل نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کی زیارت، شیریں آواز، کردار و عمل کے صدقے اس نوجوان کو شورش زدہ زندگی سے نجات عطا کی، اس کا دل مسترب کر دیا، اس کی حیات میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ ایمان کی روشنیوں سے فقط اسے ہی نہیں بلکہ اس کے اہل خانہ کو بھی سرفراز فرماتے ہوئے اپنے پیارے محبوب مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی صف میں جگہ عطا کر دی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام عدیل ہے، میں بوتسوانا سے فون کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سننا ہے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہو،
ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، اودی مشکلاں ساریاں ٹلیاں نے، جن چمیاں پیر دی تلیاں نے، اودی مشکل ساریاں ٹلیاں نے، ان چمیاں پیر دی تلیاں نے، کتھے جان دی غور نہ دوڑ ہووے، کتھے جان دی غور نہ دوڑ ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے۔
بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ،
کسی قاعدے میں تشہد سے کچھ رہ گیا، التحیات میں سے کچھ رہ گیا، تو سجدہ سہو واجب ہے، نفل نماز ہو یا فرض، دو رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں، تین چار رکعتوں والی نماز ہے، جیسے مغرب میں تین ہوتی ہے، چار رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، تو اس پہ پہلی مرتبہ کے بیٹھنے کو قعدہ اولا، پہلا قعدہ، پہلی مرتبہ بیٹھنا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ قعدہ کو قعدہ اخیرہ، آخری مرتبہ بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ تو اب کوئی بھی قعدہ ہو، خواہ وہ اولا ہو خواہ اخیرہ ہو، نماز کوئی سی بھی ہو، خواہ نفل ہو خواہ فرض ہو، اب نفل ہے فرض ہے، یعنی اب یہ واجب نماز ہے، نفل نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، کوئی سی بھی نماز، کوئی سا بھی قعدہ ہو، تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں، دو رکعت بیٹھنے کے بعد جو ہم بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں، کسی بھی نماز کے کسی بھی قعدے میں تھوڑی سی بھی التحیات رہ گئی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی غلطی سے آپ نے اگر چھوڑ دی تو سجدہ سہو کیا جائے گا۔ عیدین کی چھ تکبیریں واجب ہیں، عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، کیا بات ہے، عید کی نماز میں کتنی تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں عام نمازوں سے، کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ عید کی نماز پڑھنا بہت آسان کام ہے، اگر آپ نے دو تین اصول یاد رکھ لیے تو مرتے دم تک عید کی نماز نہیں بھولیں گے۔ ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی اس نماز میں چھ تکبیریں زیادہ ہوں گی، کیا ہوگا، چھ تکبیریں زیادہ ہوں گے. یعنی پہلی آپ تکبیر ہر نماز میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو یہ زیادہ نہیں ہے، یہ وہی ہے، اور اس کے علاوہ باقی چھ تکبیریں پڑھی جائیں گی. دوسرا اصول اگر آپ یہ یاد رکھ لیں گے کہ جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے، جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ کھلے رکھنے. اور تیسرا اصول یہ یاد رکھیے کہ پہلی رکعت کی قراءت سے پہلے تین تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت کی قراءت کے بعد تین تکبیریں. یہ تین باتیں اگر آپ نے یاد رکھی نا تو آپ عید کا طریقہ انشاءاللہ آج کچی نیند کے اندر بھی بتا دیں گے. آپ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چھ تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہیں، تو یہ چھ کی چھ تکبیریں نماز عید میں ادا کرنا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد رکوع کرنا، رکوع کے لیے دوسری رکعت کے رکوع کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے. اب آپ نے دوسری رکعت کی جو رکوع ہے اس کے لیے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، اور لفظ اللہ اکبر جو آپ نے یہ کہا ہے یہ لفظ بھی واجب ہے اور یہ تکبیر بھی واجب ہے، لیکن جو عید ہے اس میں آٹھ واجبات ایکسٹرا ہیں. عید کی نماز میں کتنے واجبات ایکسٹرا ہیں؟ چھ تو یہ ہیں کہ چھ تکبیریں کہنا، چھ واجب یہ ہو گئے کہ چھ تکبیر کہنا. ساتواں واجب یہ کہ دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا اور تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا. یہ آٹھ واجبات عید کی نماز میں عام نمازوں سے زیادہ ہیں. تکبیر دوسرے الفاظ سے بھی ہو جاتی ہے. تکبیر کے دو مسئلے اور سمجھ لیجئے. تکبیر دو طرح کی ہے، ایک تکبیر تکبیر تحریمہ جس کے ذریعے نماز شروع کی جاتی ہے، یہ نماز کے شرائط اور فرائض میں سے ہے، اور باقی ساری تکبیرات جو نماز کے اندر کی جاتی ہیں، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں یہ شرائط و فرائض میں سے ہے، اس میں بھی لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں جن سے تکبیر ہو جاتی ہے، مگر جو الفاظ تعظیمی اگر آپ نے استعمال کیے تو اس صورت میں واجب کا ترک ہوگا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تاک راتوں میں شبینہ کیوں ہوتا ہے اور فیضان مدینہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور دوسرا سوال کہ مسجد کی ٹوپی پر امامہ شریف باندھنا کیسا ہے؟ کیا مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز ہو جائے گی؟
تاکرات میں دراصل وہ لیلۃ القدر آخری دس دن کی جو تاکرات ہیں ان میں لیلۃ القدر کا چانس زیادہ ہے، تو اس لیے وہ شبینہ بطور عبادت مسلمانوں میں رائج ہوا، غالباً یہی وجہ ہو. اور فیضان مدینہ میں شبینہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہاں مطلب یہ مدنی مذاکرے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اب ہم یہ سوال کریں گے شبینے والے شبینہ کیوں کرتے ہیں، یہ مدنی مذاکرے وغیرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی جو اس کے لیے بن پڑتا ہے، جو ذہن بنتا ہے، عبادت کرتا ہے. شبینہ بھی جائز ہے، مدنی مذاکرہ بھی جائز ہے. مدنی مذاکرہ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، شبینہ نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور مسجد کی ٹوپی جو ہوتی ہے اس پر امامہ نہ باندھا جائے، کیونکہ اس سے امامہ باندھنے سے ٹوپی دبے گی، تو اس کی ٹوپی کی ٹوٹ پھوٹ ہونے کا امکان ہے، یا اس کی مطلب نے کہ وہ اس میں اسکریچ وہ مڑ چڑ جائے گی، یہ امکان ہے اس کا. آج کل تو ٹوپیاں بھی پلاسٹک کی رکھتے ہیں. اچھا، مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ افضل یہ ہوتا ہے کہ اس لباس میں نماز پڑھے کہ جس لباس میں کم از کم دنیا کے کسی معزز آدمی کے پاس جانا پسند کرے. تو یہ مسجد کی ٹوپی پہن کر کیا اپنے سسرال جائے گا کوئی؟ چلو سسرال معزز ہم تصور کر لیتے ہیں، کیا ولیمے کی دعوت میں یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے کوئی جائے گا؟ یا اپنی دکان پہ ہی سمجھ لو کوئی مسجد کی ٹوپی پہن کر جائے گا؟ نہیں جائے گا. تو اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اس طرح کی ٹوپی پہن کر جانا گناہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اب یہ عوامی ایک طریقہ کار ہے, اس کی مخالفت نہ کی جائے. آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے جیب میں کم از کم آدمی ٹوپی رکھ لے. پہلے رکھتے تھے, اب تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, اب کا ٹوپی رکھتے ہیں؟ نار مسجد میں ٹوپیوں کا انتظام تو ہمارے ہم پاکستان میں ٹوپیوں کا انتظام, ہندوستان میں ہوگا زیادہ سے زیادہ, دنیا میں ہر جگہ تھوڑی ہے. اب ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, وہ بےچارے بس پتہ ہی نہیں ہے کچھ, پڑھتے ہیں جس طرح بھی پڑھتے ہیں, یا کوئی جیب میں ٹوپی رکھتے ہیں پاکستانی ہندوستانی. تو جالی والی ٹوپی پہلے رکھتے تھے, کپڑے کی ٹوپی گھر میں بناتے تھے رکھتے تھے. اب پہلے تو عام طور پر لوگ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے, عام حالات میں بھی چلتے پھرتے بھی, لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹوپی اتر گئی. تو مسجد میں چٹائیوں کی ٹوپی آ گئی, ترقی ہو گئی تو پلاسٹک کی ٹوپی آ گئی, آگے پتا نہیں کیا ہوگا. یا وہ بعض لوگ اپنا رومال باندھ لیتے ہیں, چھوٹا سا ہاتھ کا رومال ہوتا ہے نا, ہاتھ پونچھتے ہیں, پسینہ پونچھتے ہیں, ناک پونچھتے ہیں, وہ پھر وہ نماز میں ہی باندھ لیتے ہیں. اس میں بھی ہم یہی کہیں گے اس کو کہ کیا اپنے سسرال جاؤ گے رومال باندھ کے؟ اس طرح شادی میں جائیں گے؟ اگر آپ دکان میں نوکری کرتے ہیں تو سیٹھ کے پاس یہ رومال باندھ کے جائے تو سیٹھ کیا بولے گا؟ اتار اتار. تو اللہ کی بارگاہ میں رومال باندھ کے پیش ہو گئے. تو اس لیے وہ کم از کم ٹوپی, وہ جو اپنی جالی دار ٹوپی عام طور پہ لوگ پہنتے ہیں, تو یہ معیوب نہیں ہے, اس میں صحیح ہے. امامہ باندھ لو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں, کہ سنت کی سنت ادا ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھیں, کسی مسجد والے متولی کو یا کسی بھی کمیٹی کو سمجھانے مت جانا, یہاں سن رہے ہوں گے نا تو شاید ان کی سمجھ میں آئے تو آئے, آپ سمجھانے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں. تو یہ سمجھانے والی باتیں نہیں ہے. ناجائز تو ہم بھی نہیں کہتے, آپ یہ ناجائز بول دو گے تو اور مسائل ہو جائیں گے, ناجائز نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ لباس پہنا جائے کہ جو کم از کم دنیاوی طور پر ہم کسی معزز کے پاس جائیں تو پہنے. اب اگر کسی کو یوں کہنا کہ وہ جیسے کہ وہ صاحب وزیر اعظم کے پاس جانا ہے, صدر کے پاس جانا ہے, یہ بعض اوقات لوگ جوتے گھس گھس کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہ وہ شرف حاصل کرتے ہیں, سعادت پاتے ہیں, ان کے نزدیک ہوگی سعادت تو وہ وزیر اعظم کے اجلاس میں جانا ہے, کیا لنگوٹ باندھ کے جائے گا اور رومال باندھ گئے تو میرا خیال ہے وہ آپ اندر گھسنے بھی نہیں دے گا, بھگا دے گا. یا یہ مسجد کی ٹوپی پہن کے جائیں گے, ایسی ٹپ ٹاپ کریں گے کہ عید کو بھی نہیں کرتے ہوں گے, جیسے وزیر ابھی ہاتھ پکڑ کے جنت میں آپ کو چھوڑ دے گا. تو جب ایک وزیر اعظم یا چھوٹے وزیر کا اتنا احترام تو بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے وقت کیسا احترام ہونا چاہیے, شاید اس میں آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ نصیب کرے ہم سب کو. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے بہترین جوڑے یعنی بہترین لباس زیب تن فرماتے. کسی نے عرض کی, اے نواسا رسول, آپ کے بہترین کپڑے پہننے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا, اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال یعنی حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے, تو میں اپنے رب عز و جل کی خاطر جمال اختیار کرتا ہوں. اللہ عز و جل فرماتا ہے, خذو زینتکم عند کل مسجد, ترجمہ کنز الایمان, اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ, تو مجھے پسند ہے کہ میں اپنے خوبصورت اور بہترین کپڑے پہنوں. تو یہ نواسہ رسول تھے, یہ عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنتے تھے اور ہم مطلب رومال باندھ کے چلے جاتے ہیں مسجد میں سر پہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پھر آپ کے لیے پیش کیا گیا سلسلہ اسباق تصوف.
اہم ترین فیلڈ اور اہم ترین ڈومین دین اسلام کا، تعلیمات تصوف، اس کو کور کرنے والا مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ اسباق تصوف لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. ہم علم حاصل کریں تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو علم حاصل کیا وہ میرے لیے، میرے حق میں وہ نافع ہو رہا ہے، یا کوئی میں نے کوئی ایسی گڑبڑ کر دی ہے اس کے کہیں نہ کہیں، کوئی فیکٹر میں نے خراب کر دیا، میں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور میری کسی بھی عمل کے سبب وہ علم نافع حقیقتاً ہو لیکن میرے حق میں غیر نافع ہو رہا ہو، یا میں غیر نافع ہی علم حاصل کر رہا ہوں، تو کوئی پہچان، کوئی کرائیٹیریا، کوئی تھرمامیٹر جس سے ریڈنگ آئے، اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟
تاج الدین امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
ماشاء اللہ،
خیر علم ما کانت الخشیت معہ، بہتر علم وہ ہے کہ جو خوف خدا عز و جل سے جڑا ہو.
سبحان اللہ.
یہ دراصل پچھلی ہی بات کی تفسیر ہے.
ٹھیک ہے.
کہ علم نافع اصل علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک لے جاتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب علم نافع کی پہچان کیسے ہو؟
صحیح.
تو علم نافع کی پہچان ایسے ہوگی کہ اس علم کے حاصل کرنے کے مقاصد اور نیتیں وہ خوف خدا سے جڑی ہوں گی.
تھوڑا اس کو ایکسپلور کریں گے مفتی صاحب، ہمیں ہماری عقلوں کے مطابق
یوں سمجھیے کہ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو جانے.
ٹھیک ہے.
جاننے کا نام علم ہے.
صحیح.
اب کس چیز کو جانے؟ وہ سب سے پہلے احکام الہیہ، اللہ رب العزت نے کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے.
ٹھیک ہے.
کن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے.
صحیح.
یہ دونوں احکام الہیہ میں شمار ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
عرفاً پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور احوال کو جاننا، تاکہ آپ کے اقوال میں جو واجبات ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جائے،
جی
مستحبات ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جائے،
اوکے،
جو ممنوعات ہیں ان سے بچا جائے.
ٹھیک ہے.
اور جو آپ کے احوال ہیں اس کی بھی اتباع کی جائے.
سبحان اللہ.
یہ ہے علم دین. اب اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو جان تو لیتا ہے کہ قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، وہ جانتا ہے سب چیزوں کو، اب وہ حرام کا ارتکاب کرے،
اللہ اکبر،
اور فرائض جو ہے ان سے منہ موڑے، معلومات تو ہو گئی اسے،
صحیح،
لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کرے.
اوکے.
عمل نہ کرنے، دیکھیں اس نے قرآن پڑھا، قرآن علم نافع ہے،
صحیح،
حدیث پڑھا ہے، حدیث علم نافع ہے،
صحیح،
لیکن اس کے حق میں علم نافع ہے، وہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب یہ اس پر عمل کرتا ہوگا.
او ماشاء اللہ.
اس نے جو علم حاصل کیا ہوگا عمل کرنے کی نیت سے حاصل کیا ہوگا.
صحیح.
سب سے پہلے تو انسان کی اپنی اصلاح ہے نا. جب ایک شخص دوسرے کو اصلاح کے لیے بتا رہا ہے یا کہہ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
تو یہ خود تو بری ذمہ نہیں ہے.
صحیح ہے.
بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو دوسرے کو کہنا ضروری نہیں ہوتی، فرض یا واجب نہیں ہوتی، لیکن خود اس پر عمل کرنا فرض یا واجب ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ صرف جاننا علم نافع نہیں ہے.
بہت پیارا مدنی پھول آپ نے دیا کہ صرف جاننا
نہیں
علم نافع نہیں،
علم نافع نہیں،
کچھ اور بھی ہے.
اس کی مثال بعض بزرگوں نے یوں بیان کی،
جی جی،
کہ ایک شخص ہے اسے جڑی بوٹیوں کے بارے میں پتا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ بھائی فلاں جو جڑی بوٹی ہے اس کا یہ نام ہے، فلاں کا یہ نام ہے، فلاں فلاں علاقے میں پائی جاتی ہے، فلاں فلاں علاقے میں پائی جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن ان کے خواص کا ایسے علم نہیں ہے کہ کون سی جڑی بوٹی کس کام آتی ہے.
اچھا اچھا اچھا.
کل اگر یہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا وہ جو علم تھا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا.
بہت پیارا، ماشاء اللہ.
اسی طریقے سے اگر کوئی شخص معلومات کی طرف تو بڑھتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتا، تو پھر اس کا جو علم ہے وہ خشیت الہی سے خالی ہے.
اللہ اکبر.
یعنی اس کا قلب اس میں خشیت الہی نہیں ہے. تو علم میں، علم نافع کی علامت یہ ہے کہ وہ علم خشیت الہی سے جڑا ہوگا. حامل علم،
جی جی،
جس نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے والا،
جی جی،
اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات موجود ہوگی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، میرے لیے تعلیمات بیان کی گئی، میں نے عمل کرنا ہے.
ماشاءاللہ.
اور یہی وجہ ہے
جی جی
قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں.
اللہ.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد غلام محی الدین ہے, میں انڈس بیران کوسٹ ہم سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں رکعت نکل جاتی ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا ضرور جواب دیں گے, اگلی کال دے دیجئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال ہے کہ بچوں کی اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے, برائے کرم رہنمائی فرمائیں.
رکوع میں امام صاحب چلے گئے اور کوئی شامل ہوا تو کیا اس کی رکعت چلی گئی؟
یہ رکوع میں شامل ہونا امام کے ساتھ, بالکل جو رکوع میں امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو رکعت بھی مل جاتی ہے, اور اگر پہلی رکعت کا رکوع تھا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت بھی مل جائے گی اگر رکوع میں مل گیا.
امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلے
یہاں کچھ گزارش یہی عرض کروں گا کہ بعض اوقات اس حیثیت میں عموماً ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں کہ ان کی نماز
اللہ اللہ
جی نہیں ہوتی.
وہ بتائیں ذرا ضرور.
یعنی وہ رکعت کے معاملے میں رہتے ہیں
اللہ اللہ,
کیونکہ ہمیں خود جب ہم آ رہے ہیں اولاً تو یہ ہے کہ مسجد میں دوڑنا منع ہے.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, آپ کی رکعت جاری ہے تو آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا, اگر تاخیر ہو چکی
آپ دوڑے نہ
تو دوڑے نہیں, آرام نارمل طریقے سے آپ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے اب رکوع میں آپ نے امام کو دیکھا ہے تو آپ ایک یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے یہ,
ٹھیک ہے,
اور ایک ہے تکبیر انتقال یعنی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کی طرف چلے جانا, یہ سنت ہے.
ٹھیک ہے,
تکبیر تحریمہ بعض لوگ اس حیثیت اور کیفیت میں وہ کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں یعنی نیچے ہوتے ہوئے کہ اگر وہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تو ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ رکوع کی کیفیت میں آ گئے. تو اب رکوع کی کیفیت میں آئیں گے ظاہر ہے تو ان کا فرض ہی چھوٹ جائے گا اور فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوگی ان کی.
یعنی وہ فوراً اللہ اکبر کہتے کہتے نیچے چلے جائیں.
جی ہاں,
اب کیا کریں؟
تو اب ایسی صورت میں جب امام کو اس طرح دیکھیں تو پہلے بالکل آپ کھڑے ہو جائیں آرام سے اور اللہ اکبر کر کے تکبیر کہیں, ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں ہے. اور اس صورت میں علماء نے یہ بھی فرمایا اعلی حضرت علیہ رحمان افتاح رضی اللہ شریف میں بھی کہ اگر پتہ ہے کہ امام کی عادت پتہ ہے کہ تاخیر کرتے ہیں امام اور ابھی ہمارے سامنے ہی رکوع میں ظاہر گئے ہیں, ہم اللہ اکبر کہہ کے اگر ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں تو اتنی دوران پڑھ سکتے ہیں تو اجازت ہے اس کی پڑھ لیں, یعنی جبکہ امام کا پتہ میں تاخیر کرتے ہیں یعنی یہ لمبی تسبیحات پڑھ جاتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کم از کم اس طرح کھڑے ہو کر کہیں کہ جھکنے کی کیفیت نہ ہو, ایسی کیفیت نہ ہو کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچیں. تو اب اس تکبیر کہیں, اب اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. اگر پہلی تکبیر آپ نے درست کہہ لی, دوسری نہیں کی, وہ چلے گئے صحیح, تو دوسری میں سنت کا ترک ہوا لیکن نماز ہو جائے گی. لیکن اگر پہلی میں یہ مسئلہ ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ والا معاملہ تو پھر نماز نہیں ہوگی.
اچھا ہم رکوع میں گئے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے, ہم نے سجدہ پڑھی نہیں,
یہ کہ ادنا درجے کی مشارکت بھی ہو گئی, یعنی اتنا ہو گیا کہ ہم امام کے ساتھ رکوع کی کیفیت میں مل گئے.
ٹھیک,
امام بھی رکوع میں اور ہم بھی رکوع میں,
تسبیح نہ پڑھ سکے
اگرچہ ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی اس میں کوئی مزہ نہیں, یعنی تسبیحات اس میں ضروری نہیں کہ ہم ایک کم از کم پڑھ لیں یا ایسا ہے, امام کے ساتھ مشارکت رکوع میں ہو جانا یہ کافی ہے.
بچوں کی اصلاح,
والد بھی اپنے بچوں کی تاثیر کر سکتا ہے تعدیب کے لیے, ادب سکھانے کے لیے, تربیت کے لیے. باپا مدنی پھول اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی کس طرح تربیت کرے, استاد کیسے تعزیر کرے, کبھی ڈانٹ دے کبھی.
اب دیکھیں میرے پیارے اسلام, یہاں دعوت اسلامی ہی کی میں مثال آپ کو بتا دوں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نہ سنتے تھے, وہ لوگ جو معاشرے کا ناسور تھے, وہ لوگ جن سے محلے والے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, گھبراتے تھے انہیں دیکھ کر, اب آج امیر علیہ سنت کی باتیں سن کر ان کی تربیت کے بعد وہ تمام گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں, وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. یہ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں. باپا نے کس کو مارا, امیر علیہ سنت نے کس کو جھاڑا. دیکھیے محبت کی زبان, پیار کی زبان بھی بڑے بڑوں کو آپ کی طرف راغب کر سکتی ہے. تو چاہے آپ والدین ہیں آپ شفقت دیجئے, حوصلہ افزائی کیجئے. یقیناً کچھ مقامات پر کچھ سختی کرنی پڑتی ہے, لیکن ہر وقت سختی, ہر وقت ٹوکنا, ہر وقت جھاڑنا وہ بچوں کو باغی بنا دیتا ہے. باپ کا ایک تو روب ہوتا ہے اور ایک محبت ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ بچوں کو وہ اپنے والد سے والہانہ پیار کرتے ہیں, اور جب وہ پیار کرتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب یہ پتا ہے کہ یہ بات ابو کو پسند نہیں, وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی نہیں کرتے کہ نہیں ابو ناراض ہوں گے. اور ایک روب ہوتا ہے کہ سامنے آ جائے تو نہیں کریں گے. اگر وہ دوسری کیٹیگری آپ اپنا لیں کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں, انہیں وقت دیں, اور بڑا اچھا طریقہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, اس میں آپ بھی آئیں, بچوں کو بھی لائیں, مدنی چینل دکھائیں, اللہ نے چاہا ضرور فائدہ ہوگا. ایک بڑی خوبصورت کتاب المدینۃ العلمیہ نے جاری کی ہے, تمام والدین کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے, اولاد کی تربیت. یہ کتاب شاندار کتاب ہے, بچے کی پیدائش سے لے کر ہم نے کس طرح بچے کی تربیت کرنی ہے, بلکہ اس میں تو پیدائش سے پہلے کے معاملات ماں باپ کے لیے بھی لکھے ہیں. بہت شاندار کتاب ہے, ضرور اسے حاصل کریں. اللہ نے چاہا وہ پڑھنے کے بعد آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا کہ یار میں تو کوئی اور طریقہ اپنا رہا تھا تربیت کا, شریعت مجھے یہ طریقہ بتا رہی ہے. اللہ نے چاہا آپ کے گھر میں بھی مدنی ماحول بن جائے گا.
اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں, سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
ناظرین دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھ مسلمان اسلامی بھائی ایسے ہیں جو نوجوان ہیں, جوان ہیں, اور بچپن اور جوانی ہی سے اس ماحول میں آ گئے. اللہ کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا جو جوانی میں رب کی عبادت کرتا ہے. میرے وہ نوجوان جو کہتے ہیں جناب جوانی دیوانی ہوتی ہے, مزے لینے کے لیے ہے, بعد میں عبادت کر لیں گے, ہمیں کیا معلوم ہمیں بڑھاپا ملنا بھی ہے یا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں جوانی کی عبادت کی فضیلت ہے. آئیے, اگر آپ کہتے ہیں نا جوان آدمی چیلنج قبول کرتا ہے, تو آؤ نا چیلنج قبول کرتے ہیں شیطان کے خلاف. آئیں چیلنج قبول کرتے ہیں کہ شیطان ہمیں چاہے کتنا مسجدوں سے دور کرنا چاہے, ماہ رمضان اگر ہم سے جدا بھی ہو جائے, ہم مسجدوں سے جدا نہیں ہوں گے. آج حال یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں, تفریح گاہیں آباد ہو جاتی ہیں, بلکہ ابھی سے تفریح گاہیں آباد ہونا شروع ہو گئیں, شاپنگ سینٹر آباد ہونا شروع ہو گئی. یہ تاک راتیں, یہ عبادت کی راتیں, مغفرت کی راتیں ہیں, مگر آج مرد و عورت بے پردہ جس طرح بازاروں کا حال ہے, وہاں پر میوزک چل رہے ہیں. ہم رحمان کے بندے ہیں, ہم شیطان کے بندے نہیں. ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آج میں ان تمام ناظرین سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج مسجدوں میں بیٹھے ہیں, یا میرے موتقیف ہوں, ہو سکتا ہے کئی اعتکاف میں یہ آواز پہنچ رہی ہو, جو گھروں میں سن رہے ہیں, کہ ایسا کیا ہو جاتا ہے آپ کو کہ آپ رمضان میں مسجدوں میں نظر آتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں, مسجد ویران. ہم فقط رمضان میں تو مسلمان نہیں, نماز تو رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے, ہماری شیطان کے خلاف جنگ ہے. آؤ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ, کہ وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا, جس کا دل مسجد کو لگا ہوا ہے, یعنی اس کا دل جو ہے وہ اس مسجد میں لگا رہے. آج حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ مسجد میں جائیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے, بار بار گھڑی دیکھیں گے کب نماز ہوگی, کب نماز ختم ہوگی, کب یہ بیان ختم ہوگا. سب سے آخر میں مسجد میں آئیں گے, سب سے پہلے مسجد سے نکلیں گے. یہ فرمایا گیا کہ مومن جو ہے, ایمان والا جو ہے, اللہ کے نیک بندے جو ہیں, وہ مسجد میں سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے آخر میں باہر جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ, بیسٹ پارٹ آن دا ارتھ, اس زمین پر رب کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے میرے رب کے نزدیک, وہ مسجد ہے, اور ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں.
سب حال تجھ پہ کھلا ہے اللہ, میرا سب حال تجھ پہ کھلا ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے, ہوں بزار ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے اللہ ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے، میرا ظاہر اچھا ہے باطل برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب حشر میں مجھ سے کرنا نا پرسش نا غفار، مولا تیرا ہے اللہ نام غفار، مولا تیرا ہے یا خدا سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ کامیابی کا راستہ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔
آج جس شعبے کے ساتھ میری حاضری ہے آج کے سلسلے میں، وہ شعبہ ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی ایم عبید الرحمن عطاری، آئی گوٹ ایڈمیشن ان جامعۃ المدینہ ان 2005 اینڈ کمپلیٹڈ اٹ ان 2012، اینڈ آفٹر کمپلیٹنگ درس نظامی الحمد للہ آئی کمپلیٹڈ انگلش لینگویج کورس ان دا سیم جامعہ، اینڈ دین The Dawat Islami gave me chance for doing work in the department of Dawat Islami in Madrasatul Madina online. So since 2012, alhamdulillah, I'm teaching in Madrasatul Madina online to those students who can't speak in Urdu. Alhamdulillah, I'm teaching them Quranic education and essential fundamental teachings of Islam.
جی عبدالحبیب بھائی، مدرسۃ المدینہ آن لائن، ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کی طرف سے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب آپ ہمارے مدی چینل کے ناظرین کو بتائیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا جو آغاز ہوا اس کی بنیاد کیا تھی؟
تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہے، تو قرآن پاک کی خدمت بھی دعوت اسلامی کا اولین ترجیحات میں ہے، اور مدرسۃ المدینہ بالغان ہوئے، مدرسۃ المدینہ بنے، جس میں ہمارے شفٹ کے مدرسے یا دن کے مدرسے جس کو ہم کہتے ہیں، بچے اس میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ بیرون ملک گئے، ایسا تو آپ نے بھی سفر کیے، وہاں جا کر یہ بڑی ڈیمانڈ نظر آئی کہ مسجدیں دور ہیں، قاری صاحبان نہیں ہیں، مدارس قریب نہیں ہیں، میلوں میلوں دور لوگ رہتے ہیں، اب ہمارے بچے کہاں پڑھیں، ہمارے مدنی منے کہاں پڑھیں۔ ماشاءاللہ شورا میں جب اس پر مشورہ ہوا مرکزی مجلس شورا میں، اور اس کا سولوشن تلاش کیا گیا، تو یہ بھی کہا جائے کہ یہ دعوت اسلامی کی انوینشن ہے، یہ دعوت اسلامی کی اپنی سمجھ لے کے ایک ایسی زبردست یہ ایک شعبہ شروع کیا جو اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، کہ لیکن آن لائن یونیورسٹیز تھیں، آن لائن اسکولز بھی تھے، اور کچھ قاری صاحبان آن لائن پڑھا رہے تھے، لیکن اس طرح سسٹمائز کر کے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات آئی صاحب، جو ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی خاصیت ہے کہ ہم مین ٹو مین پڑھاتے ہیں، یعنی
یہ پہلے اس کی کیسے سٹارٹ
جی پھر اب جب مرکزی مجلس شورا سے مشورہ ہوا، تو الحمدللہ مرکزی مجلس شورا نے یہ ذمہ داری دی اور یہ طے کیا کہ ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے مشاورت کی، ہمارے ایسے ذمہ داران ہم نے تیار کیے، اور اس میں الحمدللہ ہم نے شروع ہی میں جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اس لیے لیا کہ وہ علماء بھی ہوں اور قاری صاحبان بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلی برانچ، پہلی شاخ ہمارے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم نے بنائی، اور ہم نے پوری دنیا کے اسلامی بھائیوں کو یہ موقع دیا کہ آپ کس وقت پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم نے اپنا ٹائم نہیں بتایا کہ ہم کب اویلیبل ہیں، آپ کے پاس جو ٹائم اویلیبل ہے آپ وہ ٹائم بتائیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں رات 2-3 بج رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمارے قاری صاحبان انہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے لیے وہ سہولت کا وقت۔
لیکن میں یہاں بیچ میں تھوڑا سا کروں، بنیاد یہ بنی آپ کے مدرسۃ المدینہ آن لائن شروع کرنے کی کہ وہ دور دراز کے عاشقان رسول جو اپنے پاس مدرسۃ المدینہ مینولی اور فزیکلی نہیں پاتے، نارملی جیسے اپنے علاقے یا شہر میں نہیں پاتے، ان کو قرآن کی تعلیم کس طرح دی جا سکے، اس کے لیے آپ نے ایک جو سہولت ہے سائنس سائنس کی ایک فیسلٹی ایجاد ہے نیٹ کی, اس کو استعمال کر کے ہم نے شروع کرنے کی کوشش
کی. ہماری جو آپ کی بات ہے نا اس کی مزید جس کو کہتے ہیں کہ اوتھنٹسٹی یہ ہو جاتی ہے, کنفرمیشن یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے داخلوں پر پابندی رکھی ہے. ہم پاکستان والوں کو بالکل چیدہ چیدہ کبھی ہو گیا ورنہ ہم نہیں دیتے داخلہ.
آپ کو اتنا پریشر تھا کہ ہمیں کہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ آن لائن کھولنا پڑا, تو آپ کو یوں اوور آل نتائج کیا ملے ایڈمیشن کے حوالے سے؟
الحمدللہ اس میں پریشر کی بات جہاں تک کرے تو واقعی پریشر نہیں تھا, یہ مدنی مرکز کی سوچ تھی کہ ان تک قرآن پہنچایا جائے. لیکن جب یہ شروع کیا, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے بعد جو فلو آیا ہے, اس کے بعد جو پریشر آیا ہے وہ تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ اب بھی لوگ ہم سے, ہو سکتا ہے میں چاہ بھی رہا تھا کہ ناظرین سے آج یہ بھی بات کریں, ہم سے کئی ناظرین ہمارے اسلامی بھائی جو کیوں میں ناراض ہیں, ہمیں میلے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کب داخلہ دیں گے. اسلامی بہنیں میلے کر رہی ہیں کیونکہ جب اسلامی بھائیوں کا فلو آیا, اتنا فلو آیا کہ ہمارا ایک برانچ تو سمجھ لے منٹوں میں دنوں میں پوری ہو گئی اس کے داخلے, ہم نے دوسرا شاخ کھولی, ہم نے تیسری شاخ کھولی.
کن کن ممالک سے آپ کو
ڈیمانڈ
آ رہی ہیں؟
ایسا الحمدللہ جو ایسے تو
موٹے موٹے
اکثر جتنے بھی کنٹریز ہمارے پاس داخلے ہیں نا, الحمد للہ پوری جو ملک سے داخلے پر موجود ہے الحمد للہ یہ وجہ. لیکن سب سے زیادہ تو ایڈمیشن ہمارے پاس ہیں وہ یو کے سے ہیں, اس کے بعد اٹلی سے ہیں, پھر عرب امارات سے ہیں, انڈیا سے ہیں, اس طرح سے تقریباً خاص کر زیادہ تو ایڈمیشن ہمارے پاس یو کے سے ہیں الحمد للہ.
40 سے 50 ملک آپ کے پاس کور کر رہے ہیں؟
اس سے زیادہ ہیں تقریباً.
تو کیا وہاں صرف اور صرف اردو بولنے والے ہی آپ کے پاس ہیں؟
نہیں, انگلش بولنے والے بھی ہیں جو انگلش انگلش میں پڑھنا جانتے ہیں, ان کو اردو بولنا نہیں آتی ہے.
تو ان کو سکھانے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسے اساتذہ ہیں جو ان کو انگریزی میں پڑھا سکتے ہیں؟
جی الحمد للہ ہمارے پاس انگلش ہیں, اسلامی بھی جو انگلش میں پڑھاتے ہیں, انگلش ٹیچر موجود ہیں.
دعوت اسلامی ہی نے ان کو انگلش سکھائی.
اچھا سکھائی بھی
ہم نے پورا پلان کیا کہ ہمارے جامعہ
مجھے بھائی الگ بات سمجھیے گا میرے مدی ضلع کے ناظرین, یہ لگتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے, میں آپ کی معلومات کے لیے لے رہا ہوں, پھر بعد میں میری
جامعۃ المدینہ ہی میں ہم نے الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو انگلش لینگویج کورسز کروائے, اور پھر الحمدللہ انہی میں سے سلیکٹ کر کے علماء بھی ہیں وہ ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں اور وہ قرآن پاک بھی پڑھا رہے ہیں.
اچھا اب پہلے مجھے یہ اب ہمارے اسلامی بھائی کو بتائیں, ماشاءاللہ آپ نے ایک تھوڑا سا مدنی گلدستہ تو ہم نے بتا دیا اسلامی بھائیوں کو, پڑھانے کا بیسیکلی انداز کیا ہے اس کو تھوڑا سا
کتنی دیر پڑھاتے ہیں,
کلیریفائی کریں گے کیسے پڑھاتے ہیں؟ مطلب کہ ایک عام اسلامی بھائی ہمارے ساتھ چینل پر ہے کہ یہ کمپیوٹر پہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ یہ
آدھے گھنٹے کا درجہ ہے, اور اس میں ماشاءاللہ یہ جو آدھا گھنٹہ ہے اس کا جدول امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا
ماشاءاللہ,
یہ آدھے گھنٹے میں کیا پڑھانا ہے, 30 منٹ ہے ہمارے پاس. اس میں شروع میں ان کو جو ہے وہ فکر مدینہ بھی کرائی جاتی ہے, کچھ منٹ ہمارے قاری صاحب انہیں درس دیتے ہیں, درس فیضان سنت جس کو ہم کہتے ہیں.
اس میں بالکل الگ سے کیبن بنی ہوئی,
بالکل الگ, بالکل سیپریٹ کیبن ہے, اور اس کیبن میں جو ہے قاری صاحب ہیں اور وہ کمپیوٹر ہے,
استاد پڑھا رہا یہاں سے جی, ایک شاگرد پڑھ رہے ہیں وہاں سے, دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے, کیا جی دلچسپی باقی ہے؟
ایسا بالکل باقی ہے, یعنی اتنا انٹریکشن ہے اور اتنا زبردست اس کا نتیجہ ہے کہ کئی ملکوں میں آپ کا بھی جانا ہوا ہمارا جانا ہوا, کہ اب میں نے خود جا کے سنا ہے کئی ملکوں میں, تو اتنا اچھا تلفظ ہو گیا بچوں کا پڑھنے کا. صرف ایسا قرآن نہیں ہے, یعنی وہ جو آپ نے امریکہ والوں کی باہر سنی کہ خاندان کے خاندان حیران ہے کہ یہ بچہ تبدیل کیسے ہو گیا اس کے اندر, یعنی یہاں بیٹھ کر صرف قرآن نہیں پڑھایا جا رہا, اس کی اخلاقیات بھی درست کی جا رہی ہے, کارکردگی لی جاتی ہے کہ ماں باپ کا ہاتھ چوم رہے ہیں یا ان کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے, آپ کا فرق پڑتا جا رہا ہے اس سے.
مطلب قرآن مجید کے علاوہ مزید جو خاص چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں سنت اور آداب ان کو سکھائے جا رہے ہیں, درس فیضان سنت بھی ہو رہا ہے, اور کچھ ان کو وقتاً فوقتاً کوئی چیز سکھانے کی صورت ہے؟
نماز کے احکام بھی ان کو
نماز کے احکام سکھائے جا رہے ہیں,
اس کے علاوہ دعائیں وغیرہ, دعائیں سونے کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا,
یہ آدھے گھنٹے میں آپ اس کو کور کر رہے ہیں؟
بالکل الحمد للہ آدھے گھنٹے میں, اور ساتھ میں اس کی اصطلاحات بھی ہیں, یعنی کہ ایسا نہیں کہ اسلامی بول رہے ہیں تو بولے چلے جائیں, اس کی اصطلاحات بھی ہیں, کس طرح آپ نے کال کو پک کرنا ہے, کس طرح کٹ کرنا ہے, کس طرح آپ نے پڑھانا ہے, کس طرح سبق سننا ہے.
حدیث پاک میں جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا, قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ. اب آپ دیکھیے سیکھا, سکھایا,
کیا بات.
اب دعوت اسلامی کا وہ پریکٹیکل سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا. آپ نے ہمارے اسلامی بھائی سے سنا کہ یہ کس انداز سے آپ کو قرآن پاک صرف سکھا نہیں رہے ہیں کہ با یوں پڑھیں گے, تا یوں پڑھیں گے, سا یوں پڑھیں گے, جیم یوں پڑھیں گے, ہا یوں پڑھیں گے, صرف یہ نہیں ہے. قرآن کی صرف صورت ہے یاد کر کے ہمیں نہیں بیان کی جا رہی, بلکہ ہمیں سنت اور آداب, نماز کے احکام, شریعت و دین کے متعلق جو احکامات ہیں, قرآن کے جو عملی احکامات ہیں, ہمیں وہ بھی اس مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے, بلکہ حقیقت ہے دعوت اسلامی کے ہر شعبے کے ذریعے, لیکن چونکہ اس وقت خاص میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کو ان ناظرین کے لیے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس میں ایک تو یہ اندازہ ہو کہ دعوت اسلامی کس انداز سے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہی ہے. یقیناً اس میں آپ سب کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کی آپ جتنی ترقی دیکھیں گے اتنی خوشیاں ہیں. بالخصوص میں کہوں گا کہ خوشیاں ان کے لیے جو دن رات ایک کر کے دعوت اسلامی کا کام دنیا بھر میں عام کرتے ہیں, پھر خوشیاں ان کے لیے ہیں جو ایک روپیہ ہو یا لاکھوں کروڑوں روپے ہوں دعوت اسلامی کو دیتے ہیں, اور جب دعوت اسلامی کی یہ اپروچز دیکھتے ہیں, یہ ترقی دیکھتے ہیں, یہ تبدیلی دیکھتے ہیں, اور اپنے کوششوں کا نتیجہ جب عملی طور پر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, تو ان کے یقیناً ان کا 1200 لیٹر خون بڑھتا ہوگا, اور خوشی کے مارے ان کے سینے میں جو دل ہوتا ہوگا وہ خوشی کے مارے دھمال مدینہ کرتا ہوگا. تو یہ ماشاءاللہ ایک ہے, اور قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا.
پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نیوالے لے کر اچھی طرح ہاتھ چبا کر کھاؤں گا, جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا, ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا, ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا, وقتاً فوقتاً شور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے.
تو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے, روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, خلد میں ہوگا تمہیں, خلد میں ہوگا تمہیں, یہ وعدہ رحمان ہے یا الہی, تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, مدتوں سے دل میں یہ, مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوھر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ.
فطرہ کس پر واجب ہے اور فطرے کی اماؤنٹ کیا بنتی ہے ہماری؟
ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل و بالغ پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اب اس میں کچھ صورتیں, جیسے زکوٰۃ میں سال بھر گزرے تو اس میں یہ نہیں ہے, بلکہ اگر عید الفطر کو صبح صادق کے وقت یہ صاحب نصاب ہے تو اب اس پر صدقہ فطر واجب ہوا, لیکن ایڈوانس میں دے سکتا ہے. اور نصاب میں بھی تھوڑا سا فرق ہے اور بھی اس میں زکوٰۃ کی اور اس میں, لیکن صدقہ فطر عموماً لوگ دیتے ہیں جو مذہبی ذہن کے ہوتے ہیں نا, وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا نصاب کتنا ہے اور کیا, یہ ایک روٹین بنی ہوئی دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر باپ ہے جیسے, تو باپ صاحب نصاب ہے تو اس کے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے. اب اس میں تھوڑا ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم ویسے عمدہ چیز پسند کرتے ہیں کہ کھانا عمدہ ہونا چاہیے, خصوصاً رمضان شریف میں تو زیادہ ذہن ہوتا ہے کہ عمدہ غذائیں کھائی جائیں, اور تعداد ہے جو عمدہ غذا کھاتی ہے سارا سال. یہ جیسے کہ کھجلا پھینی ایک عمدہ غذا ہے, سارا سال نہیں کھائی جاتی, رمضان میں بھی کھائی جاتی ہے. لباس سارا سال ایسا عمدہ نہیں پہنتے جیسا عید کے دن پہنتے, عمدہ. اب عمدہ مستحب ہے جبکہ وہ سنت کے مطابق ہو, عید کے دن عمدہ لباس. ہمارا عمدہ لباس پہننے میں عموماً کوئی نیت اچھی نہیں ہوتی, میں جنرل بات کر رہا ہوں, بلکہ بس وہ ایک روٹین ہے اور ہمارا نفس پسند کرتا ہے عمدہ لباس کو. عمدہ غذا میں بھی کیا نیت, مزہ آتا ہے, ٹیسٹی ہوتا ہے, دل کرتا ہے کہ کھائیں. تو جہاں نفس ہمارا مائل نہیں ہوتا تو پھر ہم کرتے ہیں گزارا، خرچہ کرنا پڑتا ہے اور نفس ہمارا مائل نہیں ہے، یا خرچہ کرنے میں نفس مائل ہے، بہترین مکان، بہترین ڈیکوریشن، بہترین رنگ روغن، یہ ہم کرتے ہیں کہ ہمارا نفس مائل ہے، پھر لوگوں کی واہ واہ اس میں ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے تو یہ سب محنت ہماری وصول ہو جاتی ہے. لیکن جہاں واہ واہ نہیں ہوتی نا، وہاں ہم خرچہ کرنے میں اگر کرتے بھی ہیں رائے خدا میں خرچہ تو کم سے کم کرتے. تو یہی حال فطرے میں بھی غور کر لیجئے کہ فطرہ کشمش کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، چھوارے کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے بھی، کھجور چھوارا، اور گندم کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے. گندم جس کو کنک، پنجاب والے کنک بولتے ہیں، گیہوں، گندم، کنک. تو ہماری روٹین کیا ہے کہ جو سب سے سستی چیز ہے اس میں دینا ہے. حالانکہ اسلام نے پسند کیا کہ غریبوں کو جس میں زیادہ ملے، یہ پسند کیا. اب ہم نے مطلب پسند کیا گیہوں کو، کنک کو، کہ سب سے سستا ہے. جیسے اپنے علاقے میں، فیضان مدینہ کے علاقے میں میں نے معلوم کروایا تو پتا چلا کہ کنک جو ہے 44-45 روپے کلو ہے. اگر یہ خبر درست ہے تو ہمارے علاقے کے اعتبار سے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے اعتبار سے، کیونکہ گیہوں 2 کلو میں سے 80 گرام کم، یہ فطرہ ہے. تو چلو ہم نے یہ بہت بڑا کمال کر دیا کہ پورے 2 کلو دیں گے، 80 کلو مائنس، 80 گرام مائنس نہیں کرتے. تو 2 کلو کی بھی رقم بنتی ہے 90 روپے. ان سب میں جن کے میں نے نام لیے نا، ان سب میں گندم، کنک، گیہوں یہ سب سے سستا ہے. چلو اچھا 100 روپے دے دیا آپ نے، واہ چلو بھائی 100 روپے آپ نے فطرے میں دے دیے، لیکن یار کبھی کشمش کا فطرہ نہیں دیا. اچھا پہلی بار سنا، چلو پہلی بار سنا تو پہلی بار کشمش سے شروع کر دیں. تو کشمش یہ 2 کلو میں 80 گرام نہیں ہے، کشمش ہے 4 کلو میں 160 گرام کم. تو اس میں ایک موٹا حساب جو ملا ہے کہ 4 کلو میں سے 160 گرام کی 2600 رقم ایک فطرے کی 2600 بنے گی. ہم تو 100 روپے دے کر احسان کر رہے گئے، 100 روپے دیے. جو 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں بنتے ہیں، ہم نے 8-10 روپے، 10-12 روپے سے زیادہ دیے، اور کتنے زیادہ دیں. تو اس کی بنے گی 2600، لیکن ہمارا دل 2600 دینے کا بنے گا نہیں. فطرہ بہت مشکل ہے، شاید کسی کا بن جائے سن کر کہ رائے خدا میں جتنا دیں گے یہ ظاہر کہ وہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں سائیڈ افیکٹ ہے ہی نہیں. اللہ کی راہ میں دیا وہی آخرت میں جمع ہو رہا کام آئے گا، باقی اب دنیا پہ جو خرچ کیا وہ تو حساب ہے اس کا، حلال میں حساب ہے، حرام میں سزا ہے. اور فطرہ بھی جو دیں گے وہ ظاہر حلال سے دیں گے تبھی قبول ہوگا، حرام سے تو آئی نہیں، حرام تو گنجائش ہی نہیں ہے، نہ دنیا کے کام میں نہ دین کے کام میں، حرام تھو اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اب اگر کھجور سے دینا چاہیں تو کھجور بھی 2 کلو والا نہیں حساب، اس میں بھی 4 کلو میں سے 160 گرام کم. تو کھجور کے بنیں گے کچھ کم بنیں گے، یعنی کشمش سے تقریباً آدھے بنیں گے، 1300. اگر جو دینا چاہیں جو سے، تو جو کے بھی 4 کلو 160 گرام کم ایک فطرہ، تو اس کے بنتے 250 روپے. اور سب سے کم یہ گیہوں ہے. تو اسی طرح دنیا میں جہاں بھی آپ سن رہے ہیں تو اپنے یہاں کے گیہوں کا وہی جو میں نے وزن بتایا اسی حساب سے، یا کشمش کا، یا کھجور کا، یا جو، میں جو کو بھی جو شریف بولتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو شریف کو بہت نسبت ہے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے حاضرین اور میرے ناظرین، کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی تو ہم کو اعلان بھیج دے کہ ہم نے بھلے پہلی بار سنا، لیکن ہم اپنے پورے خاندان کا صدقہ فطر کشمش کے حساب سے نکالیں.
سبحان اللہ،
ہے کوئی
کشمش 2600 روپیہ فطرہ ہے
کم و بیش.
کم و بیش
ایک فطرہ 2600
ایک فطرہ 2600
اس کو جلدی تحفہ دے دو, دو ہاتھ کھڑے کیے اس نے, ایک کھڑا ہوا ہے, جلدی مدینے کی تسبیح دے دو, میری طرف سے عیدی بھی دے دو اس کو.
جی کون کون مزید نیت کرتے ہیں؟
سبحان اللہ,
اے 26 ہی منانے والوں, 2600 روپے فطرہ دینے کا موقع ملا ہے. بابا کشمش سے نہیں دے سکتا, وہ کھجور تک تو آ جائے.
1300
روپے,
چلیے یوں کر لیجئے, کوئی 1300 والا ہاتھ اٹھائے گا اپنا اور سارے گھر والوں کا 1300 کے ذریعے.
اور اگر کھجور بھی نہیں ہم کر سکتے تو پھر جوش شریف پر آ جائیے, 250 روپے اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرہ.
نابالغ بچوں کا بھی باپ نے دینا.
جی
اللہ سب کو جزا خیر عطا فرمائے, ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر.
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے فیضان سحری میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج انشاءاللہ سچ میں عظمت ہے, اس موضوع سے متعلق ہم مدنی پھول حاصل کریں گے.
سچ ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو اختیار فرمایا.
سبحان اللہ,
اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب صفات کا ذکر فرمایا تو ان میں سے سچ بھی ایک صفت ہے کہ جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں مثلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا, فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, تو یہ صدیق ہونا یہ وہ صفت ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس صفت سے یاد فرمایا.
عراق کا شہر گیران ہے, وہاں سے ایک قافلہ بغداد کی طرف رواں دواں تھا. جب یہ قافلہ حمدان شہر سے روانہ ہوا, جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا. قافلے والوں سے مال و اسباب ان ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا. اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی. ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا, صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا, میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں. راہزن نے کہا, صاحبزادے مذاق نہ کرو, سچ سچ بتاؤ, کیونکہ ڈاکوؤں سے چھیننے والوں سے لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں اور تم ڈائریکٹ بتا رہے ہو کہ میرے پاس ہیں بھی اور کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں. اب نوجوان نے بتایا, واقعی میرے پاس 40 دینار ہیں اور یہ دیکھو میرے بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی میرے کپڑوں میں سلی ہوئی ہے. اب جب اس راہزن نے اس ڈاکو نے یہ دیکھا تو بڑا حیران ہوا, اپنے سردار کے پاس پہنچا, سارا واقعہ بیان کیا. اب اس سردار نے بھی نوجوان سے سوال کیا کہ اے نوجوان, ڈاکوؤں سے تو لوگ اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ہمارے حوالے کر دی. نوجوان نے کہا, میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا, بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے دل میں پیوست ہو گیا. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا, اس کا سویا ہوا مقدر جاگنے لگا. وہ کہنے لگا, صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی ماں سے کیے ہوئے سچے وعدے کو نبھا رہے ہو, اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک عز و جل کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں. اس ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی, اور پھر اس کے جب ساتھی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ جب سردار نے توبہ کر لی انہوں نے بھی توبہ کر لی, سارے قافلے کا مال بھی واپس لوٹا دیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ 18 سالہ نوجوان کون تھا؟ وہ کون تھا جس کی زبان اتنی سچی تھی؟ وہ کون تھا جس کی والدہ نے اتنی پیاری اسے تاکید کی تھی؟ وہ کوئی اور نہیں, پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا یہ واقعہ ہے. سچ میں عظمت ہے, سچ کو آنچ نہیں ہے. ذرا غور کیجئے, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکوؤں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈکیتی کا کام چھوڑ دیں, توبہ کر لیں, یہ گناہ کا کام ہے. نہیں, دل سے نکلا ہوا ایک سچا جملہ اس نے وہ جا کر اثر کیا کہ مال بھی واپس مل گیا اور ان لوگوں نے توبہ بھی کر لی. تو سچائی میں بڑی برکت ہے.
والصادقین والصادقات کے تحت یہ لکھا ہے کہ سچائی ایک ایسی صفت ہے کہ بعض صحابہ علیہ رضوان ایسے تھے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
اللہ
آپ یہ دیکھیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے بہت ہی عظیم صحابی ہیں، ہجرت مدینہ کا جب موقع تھا اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں آپ کو ایک جاننے والا ملتا ہے، ایک ایسا وقت کہ جب کفار مکہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک جاننے والا آپ کو ملتا ہے، آپ کو پہچان کر یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا نہیں تھا، یہ ساتھ کون ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا، تو کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہوا رجل یہدینی سبیل، یہ وہ ہستی ہے کہ جو مجھے راستہ دکھاتی ہے۔ تو دل میں یہ بات تھی کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو مجھے حقیقی معنوں میں ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے اور جھوٹ سے اجتناب کیا۔
ہادی اور رہبر آقا
سبحان اللہ۔
پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجدو کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ علی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک
مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا ایک بار تو دکھا دو، رمضان میں مدینہ ہر بار ہی دکھا دو، رمضان میں مدینہ شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا ایک بار تو دکھا دو، رمضان میں مدینہ۔
اور ٹرانسمیشن کی آخر میں ملاحظہ کیا، یو ایس اے اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ
پیرنٹس اینڈ دا ول ارحام دا پیپل ہو یور ریلیٹیوز، دے ڈیزرو ریسپیکٹ فرام یو۔ Let's see, we begin, because these are the closest people, your parents, your relatives. But unfortunately, little attention is paid to this, you know, to respect parents and to respect relatives. Some people are very humble and friendly in front of general public. In front of other people, they are the Mr. Nice. But when they are with their families, they are unpleasant and they are absolutely ill-mannered. So they actually don't know the very fundamental lesson of respect of a Muslim, because his parents are Muslims, his relatives are Muslims. Here we're talking about Muslim families, because our topic is particularly ihtiram of Muslim.
Ji.
For the attention of such people, we would like to mention a narration that Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu narrates that our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said, three people will not enter paradise.
Teen kisam ke log jannat mein dakhil nahi honge.
The one who causes grief to his parents. He causes pain to his parents. He doesn't show respect.
Apne maa-baap ki nafarmani karne wala.
And a dayus.
Aur dusra dayus.
And a woman who resembles a man.
Aur wo aurat jo mardani wada o kata ikhtiyar karne wali ho.
Imitates, you know, men's dressing or hairstyle or whatever it might be.
Ji.
So from this hadith mubarakah we learn that rights of parents are mentioned, and entry of paradise is welded with that respect, because it said very clearly, the one who, you know, gives trouble to his parents, causes grief to his parents, he will not enter heaven. He will not enter Jannat or paradise. And the word dayus that's mentioned in Hadith Mubarakah, that the dayus will not enter paradise, it's very vital to know who is the dayus. Dayus is that foolish husband who does not care if his wife meets strange men. Now, in other words, he's immodest. He does not feel modesty in the matters of his female relatives. Doesn't have to be a husband particularly. Father, you know, he doesn't, you know, feel that shame that if his daughter is meeting with other ghair mahram, stranger males. Our brother, he doesn't care, he doesn't feel anything if his sister is going out with men. So all these kind of people are regarded as the youth. So in Urdu we say beghairat.
Sahi.
Ki unko kuch ehsaas hi nahi hota, feeling hi nahi hoti.
कि घर की औरतें कहाँ जा रही हैं हमारी, यानी बीवी कहाँ जा रही है, किसे मिल रही है, कोई परवाह नहीं है. बाप है तो उसको अपनी बेटी की परवाह नहीं है कि उसकी बेटी किसे मिल रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, इस तरह का मामला. सही है.
So that's the youth. And the other two things are clear. You know, one is the first one, the one who causes grief to his parents. And the number three is the woman that resembles with men. She imitates men. And as I said, you know, in hairstyle, in dressing, in wearing, or in the way of talking. Boys are wearing earrings and nose rings and wearing tight clothes like girls, as these days they will wear. And the girls wearing like boys, and they say, ye tarakki ka zamana hai. I mean, that must be a real foolish way of thinking that they would call this as a tarakki.
Islam definitely is the perfect religion, and no other religion out there, no other deen or system of life like Islam has or gives and enshrines the rights of each member of society, in particular the family, to such an extent in the community even the neighbor has much rights, that our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam stated in some of hadith that Jibreel ala nabiyyina wa alayhi salatu wa salam continued bringing commandment from Allah azza wa jal regarding the huquq and the rights of neighbors, until I presumed that he would soon declare the neighbors as inheritors, to such an extent that the neighbors even have rights upon us. And today we don't even worry about our neighbors. Many people build high walls and they don't know who their neighbors are, they don't even visit them. Now our Aqa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, one of the main goals or aims, one of them in coming to this dunya, was to teach us good manners, good akhlaq, to respect each other, fulfill each other's rights and huquq. This falls part of huquq ul ibad, the rights of humans.
فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 رمضان